قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنه الله على شركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم أيتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، عزیز نوجوانوں، بعض مجبوریوں کے باعث کچھ عرصہ سے بعض جمعوں میں میری غیر حاضری ہو جاتی ہے، جس غیر حاضری کا جہاں آپ کو احساس ہے وہاں مجھے بھی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں تب بھی جمعہ کی غیر حاضری نہ ہو، لیکن کچھ دنوں سے کچھ دیگر جماعتی مجبوریوں نے مجھے اس غیر حاضری پر مجبور کیا ہے جس پر میں باہر آ رہا ہوں. معذرت خواہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری ان مجبوریوں کے پیش نظر اس غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں گے. اور مسجد کی رونق کو اسی طرح برقرار رکھیں گے جس طرح کے پہلے. آپ رات کو بہت ہی علم ہے میری گفتگو کا اصل مستقل عنوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کئی بار اس پر سیر حاصل باز کر چکا ہوں، اس پر سیر حاصل باز کر چکا ہوں کہ صحابہ رسول دین کے لیے بنیادی اور اساسی حیثیت کے مالک ہیں. قرآن و سنت کی صورت میں ہم تک اور ہمارے سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں تک دین اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وساطت سے پہنچا ہے، یعنی وہ دین کے اولین راوی ہیں. انہوں نے یعنی اصحاب رسول نے وحی کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا ہے، چاہے وہ وحی قرآن کی صورت میں ان کے سامنے آئی ہو اور چاہے وہ وحی احادیث رسول کی صورت میں ان کے سامنے آئی ہو، انہوں نے اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ محفوظ کیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ اسے محفوظ کیا. اصحاب رسول کی دین کو نقل کرنے میں دیانتداری کے لیے، دیانتداری کے ثبوت کے لیے میں ایک حدیث نبوی کا واقعہ پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ایک شخص چوری کرتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے تو کیا یہ زانی اور چور بخشا جائے گا جنت جائے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے مومن ہے تو جنت جائے گا. چوری اور زنا دونوں خطرناک حد تک جرم ہیں، انتہائی غلیظ اور گھرونے جرائم میں ان کا شمار ہوتا ہے. دونوں جرم معاشرتی بد اخلاقی میں اپنی مثال آپ ہیں. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ امت کو سمجھانے کی غرض کہ جو شخص عقائد صحیح رکھتا ہو اس کی عقائد میں کہیں کفر اور شرک نہ ہو، ارتداد نہ ہو، یعنی وہ ایمان لا کر پھر مرتد نہ ہو گیا ہو. عقائد اگر اس کے صحیح ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان لایا ہے دل سے لیکن بدعمل ہے، چوری ہے، زنا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا اور برائیوں میں مبتلا ہے، یہ بدعمل ہے، تو در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقیدہ سمجھا رہے تھے کہ اگر عقیدہ صحیح ہے کسی شخص کا اور پھر اس میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں تو انجام کے لحاظ سے وہ اپنے جرائم کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت ضرور داخل ہوگا. یہ پیغمبر علیہ السلام وضاحت کرنا چاہتے تھے عقیدے کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعجب کے لہجے میں دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ زنا کرے چوری کرے پھر جنت جائے گا؟ تعجب تھا انہیں کہ اتنا بڑا جرم، اتنا گھنونا فعل اور اس کا مرتکب پھر جنت جائے گا؟ نبوت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ضرور جائے گا. بات ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ بدعملی سزا کی مستحق ضرور ہے لیکن بدعملی کی بنیاد پر ابدی جہنم نہیں، ابدی جہنم بد عقیدگی کی بنیاد پر آتی ہے. بد عملی کی بنیاد پر انسان سزا کا ضرور مستحق ہے لیکن وہ سزا محدود سزا ہے، ابدی سزا نہیں. یعنی ایک شخص عقیدہ صحیح رکھتا ہے لیکن برے کام بھی کرتا ہے تو یہ اپنی برائی کی سزا ضرور بھگتے گا، نماز نہیں پڑھی تو اس کی سزا بھگتے گا، روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کی سزا ضرور بھگتے گا، حج نہیں کیے طاقت کے باوجود تو سزا ضرور بھگتے گا، زکات کی ادائیگی نہیں کیے استطاعت کے باوجود تو سزا ضرور بھگتے گا، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہرحال کوئی بھی خرابی کر رہا ہے جو بدعملی کی ذات میں آتی ہے تو وہ اپنی اس بدعملی کی سزا تو ضرور بھگتے گا، لیکن وہ سزا محدود سزا ہوگی، لا محدود نہیں ہوگی، کچھ ایسا سزا بھگتنے کے بعد وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، سفارش سے، جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، نابالغ اولاد کی سفارش سے مسلمان کو فائدہ پہنچے گا، با کردار، با عمل، حافظ قرآن کی سفارش سے بھی مسلمان کو فائدہ پہنچے گا، با عمل، نیک اور صالح عالم کی سفارش سے بھی مسلمان کو فائدہ پہنچے گا، اور یا اللہ صحابہ کرام کی سفارش سے بھی مسلمان کو فائدہ پہنچے گا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش تو یقینی بات ہے کہ ایک شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائے گی، وہ تو قطعی چیز ہے، اس پر تو قرآن و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں، اس میں تو کوئی قطعاً کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو ایک بدعمل شخص اپنے جرم کی سزا بھگت کر جنت ضرور داخل ہوگا، لیکن اس کا یہ مفہوم نہ سمجھا جائے کہ چلو جنت تو مل جانی ہے لہذا جرم کرتے جائیں، نہیں، اس لیے کہ جہنم میں ایک منٹ اور سیکنڈ رہنے کی بھی انسان میں جرت نہیں ہے، کہ جائے کہ ہزاروں سال جہنم میں جلے، یہ مسلمان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ چلو میں جرم کرتا رہتا ہوں کوئی بات نہیں، عقیدہ صحیح ہے بخشش ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی اسی جسارت کے بنیاد پر کہ چلو دبا کے جرم کرتے ہیں بخشش تو ہو ہی جائے گی، رب العزت اسی کا گرفت کر لے اور مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہی نہ ہو کہ تو نے ایک شرعی نقطہ نظر سے یہ پیرا اٹھا کے اتنی جرت کی ہے کہ چلو میں جرم کرتا رہتا ہوں بخشش تو حرال ہو جانی ہے، تو این ممکن ہے کہ رب العزت اس کو اسی جرت کی سزا دے دے کہ آخری وقت ایمان پہ موت ہی نہ آئے، تو جب ایمان پہ موت نہیں آئے گی پھر تو بخشش کی کوئی صورت نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، اس لیے مطلوب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جرم ہی کرتا رہے، بتلانا یہ چاہتا ہوں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی وضاحت فرما گئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک شخص چوری کرے، زنا کرے، پھر بھی وہ جنت جائے؟ آقا فرماتے ہیں جائے گا، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں عقیدے کی وضاحت مطلوب تھی کہ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، اس کے ایمان میں، عقیدے میں کفر اور شرک یا ارتداد نہیں ہے، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں، مثلا قیامت پہ ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنا کہ یہ ہیں ضروریات دین میں سے، ملائکہ پہ ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے، آسمانی سچی کتب پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں شمار ہوتا ہے، رب العزت کی جانب سے آنے والے سچے پیغمبروں کی صداقت کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، آخری رسول ماننا، اور اللہ کے ماں سوا باقی ساری مخلوق سے اعلی، افضل، اتقا، عالم تسلیم کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے، ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ماننا ایمان ہو اور جن کا انکار کفر بن جائے اسے ضروریات دین کہتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی ضروریات دین ہیں، کہ کہیں وہ کسی وقت بھی مغالطہ بھی اس کا انکار نہ کر بیٹھے. ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن پہ ہر حال، ہر وقت، ہر قیمت پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ضروریات دین میں یہ چیز شامل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور پھر سب سے اعلیٰ اور افضل رسول ہیں. یعنی اگر محمد رسول اللہ کو صرف رسول مانتا ہے اور آخری نہیں مانتا تو اس نے گویا رسول اللہ کو رسول نہیں مانا، یہ مسلمان نہیں شمار ہوگا. آخری بھی مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے اور آخری بھی مانتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل نہیں مانتا پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا. یہ ہے مطلب ضروریات دین کا، کہ ان ضروریات دین میں سے ہر ایک چیز کو ہر وقت ماننا اور ان پر ایمان رکھنا. اور ہر مسلمان کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ گھروں میں خواتین کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو یہ بتلائے کہ یہ چیزیں ضروریات دین میں ہیں، ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کا اگر انکار ہو گیا تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. مثلا باقی ساری چیزیں مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں اللہ کے فرشتے نہیں مانتا، یہ مسلمان نہیں ہوگا. باقی سب چیزیں مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں قرآن کی صداقت نہیں مانتا، یہ بھی مسلمان نہیں ہوگا. ہر چیز مانتا ہوں لیکن یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہوگا. ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کفر ہے. باقی چاہے ساری چیزوں کو، ساری ضروریات دین کو مانتا ہو لیکن کسی ایک ضروری دین کے مسئلے کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ وہ چیزیں جو قطعی طور پر ثابت ہیں اور ان پہ ایمان رکھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مسلمان ہونا چاہتا ہے یا مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے اور ایمان رکھتا ہے. اس کے لیے ان میں سے ہر ایک چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کسی طرح اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، ہر چیز پر ہر وقت قادر ماننا، صرف اور صرف اسی ذات کو معبود ماننا، اسے لیسا کمثلہ ہی شے ماننا کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اسے عالم الغیب تسلیم کرنا، اسے علیم بذات الصدور ماننا، اسے حی اور قیوم ماننا، اسے ازلی ابدی ماننا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ تسلیم کرنا، یہ یقین رکھنا کہ اس کی کوئی کفر نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی کنبا نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، وہ بالکل ایک ہے، تنہا ہے. یہ عقیدہ رکھنا رب العالمین کے لیے ضروریات دین میں شامل ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن ساتھ معاذ اللہ یہ بھی کہے کہ اس کی بیوی تھی، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم معاذ اللہ اللہ کی بیوی تھی، اللہ کو مانتا ہے ساتھ کہتا ہے اس کی اولاد بھی، جس طرح عیسائی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، تو یہ اللہ کا انکار ہے، یہ کفر ہے. ضروریات دین میں سے ہر ایک مسئلے کو ماننا ایمان کے لیے لازم ہے. جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ایک مانے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، ہر ایک صفت میں وہ بے مثال ہے، ہر صفت میں، علم میں، قدرت میں، عبادت میں، یعنی وہ تنہا معبود ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں جا سکتی، اس لیے اسے ایک مانے، تنہا مانے اور بے مثال مانے. یہ وہ ضروری عقائد ہیں کہ جو رکھنے لازمی ہے اور جن کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا. اگر ضروریات دین پر پورا ایمان ہے اور پھر کہیں اس کی زندگی میں بدعملی آ گئی ہے تو یہ شخص اپنی بدعملی کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا. ضروریات دین کی بات کر رہا تھا تو یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ماننا یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہے. صحابی تو بہت ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، معاویہ بن ابی سفیان، ابو ہریرہ، یعنی گنتے جائیں آپ، تمام صحابی ہیں، سچے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن ان صحابہ کرام کی حیثیت کسی اور عنوان سے اپنی ایک مستقل حیثیت ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیثیت اپنی ایک امتیازی حیثیت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ماننا ضروریات دین میں شامل ہے, جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروریات دین میں شامل ہے, محمد کو رسول ماننا صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات دین میں شامل ہے, اللہ کے ملائکہ کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں ہے, جنت اور دوزخ کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں شامل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ضروریات دین میں شامل ہے. اسی طرح بے نہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ماننا ضروریات دین میں شامل ہے. ذرا مزید توجہ کیجیے بات سے میں بیٹھ جائے. ضروریات دین کیوں ضروریات دین بن گئے, میں اس کیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن کا انکار کفر بنتا ہے. اللہ ایک, یہ اکیلا ضروریات دین میں شامل ہے. دلیل اس پر قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ واضح عقیدہ ہے. اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی دوسری شاید سوچ سکے کہ شاید احد کا معنی کوئی اور ہو, سمد کا مفہوم کوئی اور بن جائے. احد کا معنی ایک, سمد کا معنی بے نیاز, لم یلد ولم یولد کا معنی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, ولم یکن له کف, اس کی کوئی کف, کوئی کنبہ, کوئی خاندان, کوئی قبیلہ نہیں ہے. یہ الفاظ اپنی جگہ صریح ہیں, جن کا کوئی دوسرا مطلب نہیں نکل سکتا کہ آدمی سوچے کہ شاید احد کا معنی کوئی اور بنتا ہو سوائے ایک کے, سمد کا معنی بے نیاز کے سوا کوئی اور بنتا ہو, لم یلد کا معنی کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, کوئی اور مطلب اس کے سوا نکلتا ہو. یہ الفاظ اپنی جگہ واضح قطعی الدلالت صحیح ہے, جن کا کوئی اور مطلب نہیں نکل سکتے. ضروریات دین کی یہ تعریف ہے کہ وہ مسئلہ اتنا کلیئر, اتنا واضح, اتنا دو ٹوک ہوتا ہے کہ اس میں ایک عام آدمی کو بھی کوئی مغالطہ نہیں لگ سکتا, کوئی شک نہیں پیدا ہو سکتا, کوئی شبہ نہیں آ سکتا. وہ مسئلہ ضروریات دین میں شامل ہوتا ہے, اس کا ماننا ایمان ہوتا ہے اور اس کا انکار کفر ہوا کرتا ہے. تو جس طرح اللہ رب العزت کو ہم ایک مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضروریات دین میں, تو اس پہ یہ واضح دلیل ہے قرآن حکیم کی قل هو الله احد اللہ الصمد. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مسئلہ ہے, آپ کی رسالت پر بڑی واضح دلیل ہے محمد رسول اللہ, قرآنی لفظ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, اس میں کوئی دوسرا مطلب نہیں نکل سکتا, کلیئر بات ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم, کھلی بات ہے کہ آپ آخری رسول ہیں, اس میں بھی کوئی ایت پیش نہیں, کوئی دوسرا مفہوم مطلب نہیں نکل سکتا. اسی طرح قیامت کی بات ہے, یس النا کا انسا قل انما علمها عند اللہ, قیامت کے لیے قرآن نے کھلا اعلان کر دیا کہ اس نے آنا ہے, لیکن کب آنا ہے, قل انما علمها عند اللہ, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن اس نے آنا ضرور ہے, قیامت ضرور آئے گی, یہ واضح لفظوں کے ساتھ ثابت ہے. اس لیے یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہو گئی. ملائکہ کا وجود تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے, اس پر بھی واضح الفاظ قرآن کے موجود ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ ملائکہ وجود رکھتے ہیں, ملائکہ ایک قوم ہے, ملائکہ ایک مخلوق ہے, اس لیے ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. جبریل پہ ایمان رکھنا لازمی اور ضروریات دین میں سے, کہ قرآن حکیم نے بارہا کہا ہے کہ جبریل اترتا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لاتا رہا ہے, قرآن میں متعدد جگہ جبریل کا نام آیا ہے, الفاظ آئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں شمار ہوتی ہیں, اور ان پر واضح واضح قرآن حکیم کی آیات موجود ہیں, جن کا کوئی اور مطلب دوسرا نہیں نکل سکتا کہ شبہ پیدا ہو سکے. ضروریات دین انہیں کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شک کی, شبہ کی گنجائش باقی نہ رہ جائے. سامعین محترم, اسی طرح ضروریات دین میں شامل ہے یہ بات کہ ابو بکر صحابی رسول ہے, اور اس پر قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے, ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, یہ لفظ قرآن کا لصاحبہ ابو بکر کے لیے آیا ہے, اور صاحب آپ سمجھتے ہیں صحابی کے معنی میں, تو حضرت ابو بکر کی صحابیت پر قرآن کی واضح آیت اور بالکل بغیر کسی یعنی ایک پیج کے دلالت کر رہی ہے. لے صاحب ہی کا ایک ہی مطلب ہے کہ ابو بکر غار میں پیغمبر کے ساتھ تھے, ایک ہی مطلب ہے کہ غار میں خود رسول نے ابو بکر کو صحابی تسلیم کہا ہے, اور ایک ہی مطلب ہے کہ رب العزت نے ابو بکر کو صحابی رسول کہہ کر ان کے متعلقہ اپنے رسول کو بات یاد دلائی ہے اور بیان کیے سان یسنین اذهما فی الغار اس یقول لصاحبه. میرے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب آپ غار میں فرما رہے تھے لصاحبه اپنے صحابی کو لا تحزن غم نہ کیجئے ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ لصاحبه کا لفظ ابو بکر کے لیے آیا ہے, لصاحبه کا لفظ وحی کے ذریعے اترا ہے, لصاحبه کا لفظ قرآن بن کے آیا ہے, لصاحبه کا لفظ جبریل لایا ہے, لصاحبه کا لفظ رب کی کلام ہے, لصاحبه کا لفظ پیغمبر پر وحی بن کے اتر چکے ہیں اور آج تک اللہ کی آخری لا ریب کتاب میں موجود ہے. لہذا اس بنیاد پر ابو بکر کو محمد الرسول اللہ کا صحابی ماننا ایمان ہے, صحابی ماننا ضروریات دین میں شامل ہے, ابو بکر کو صحابی رسول ماننا ایمان کا جز ایمان کا حصہ ہے. جس طرح محمد رسول اللہ کی ہر ایک سے فوقیت کا انکار کفر ہے بے نہیں, اسی طرح ابو بکر کی صحابیت کا انکار کل بھی کفر تھا آج بھی کفر ہے آئندہ بھی صحابی رسول ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر رہے گا. یہ وہ عقائد ہیں جو آپ کو اپنی نسل نو تک پہنچا دینے چاہیے. اگر ان عقائد میں سے میں بڑی کھلی بات کرنا چاہتا ہوں, ان ضروریات دین میں سے کسی ایک مسئلے کا انکار آپ میں سے کسی شخص کے عقیدے میں پایا جاتا ہے تو وہ بھول جائے کہ اس کی بخشش ہوگی. وہ ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ پیشانی رگڑے نماز پڑھے, یہاں نہیں مسجد نبوی میں پڑھا ہے, مسجد نبوی نہیں بیت اللہ میں پڑھ ڈالے, لیکن ابدی جہنمی ہوگا, اس کی بخشش نہیں ہوگی کہ اس کے عقیدے میں ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار پایا جاتا ہے جو کفر شمار ہوا کرتا ہے. تو ہر ایک مسلمان کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ ضروریات دین کیا کیا ہے, تاکہ کسی وقت بھی اس کے عقیدے میں ان میں سے کسی کا انکار نہ آئے. اللہ ایک ہے, پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے, محمد رسول اللہ رسول بھی ہیں آخری رسول بھی ہیں, ملائکہ موجود ہیں وجود ہے ان کا, جنت ہے دوزخ ہے قیامت آنی ہے, عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں پھر واپس آئیں گے, یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے, اور اسی طرح محمد رسول اللہ کو سب سے اعلیٰ افضل ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے, اور ابو بکر کو صحابی رسول ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. آپ کی برادری کا کوئی شخص, آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ کا ماموں, آپ کا چچا, آپ کا بھائی یا دور کا رشتہ دار یا کوئی دوست یا آپ کا کوئی پارٹنر یا آپ کا کوئی بھائی چارہ رکھنے والا کوئی شخص ابو بکر کو صحابی رسول نہیں مانتا تو اسی طرح کافر ہے جس طرح ابو جہل کافر تھا, اسی طرح کافر ہے جس طرح ابی لہب کافر تھا, اسی طرح کافر ہے جس طرح قادیانی کافر تھا. یہ اٹل عقیدہ ہے, ضروریات دین میں شامل ہے. تم اپنی نسلوں تک اس عقیدہ کو پہنچاؤ. اگر تم نے اپنے عقیدے کی صحت نہ کی, ایک بار نہیں لاکھ بار بیت اللہ میں نماز پڑھو, ایک بار نہیں لاکھ بار مسجد نبوی میں نماز پڑھو, ایک بار نہیں لاکھ بار تبلیغی جماعت کے ساتھ بستر اٹھاؤ, تم کافر رہو گے, مومن کبھی شمار نہیں کیا جاؤ گے. یہ طے شدہ حقیقت ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضروریات دین سمجھنے چاہیے, سمجھنے چاہیے یا نہیں سمجھنے چاہیے, ہر مسلمان کو علم ہو یا نہ ہو کہ ضروریات دین کیا کیا ہیں, مجھے کس چیز پر ضروری ایمان رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی نماز بھی پڑھے روزے بھی رکھے زکات بھی ادا کرے لیکن ہو وہ چدا کافر, ہو سکتا ہے نا, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کون کون سی چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں. اس کو اگر علم نہیں ہے اور کسی ایک ایسے مسئلے کا انکار کر بیٹھے کہ جو ایمان کے لیے لازمی اور ضروری تھا تو باقی عبادت اس کی رائے گاہ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ بالکل جائے گی. ضروریات دین پر ایمان رکھنا ہر وقت
ہر لمحہ مرد عورت ہر جوان بچے کے لیے لازمی ہے. گھروں میں اس کی تبلیغ ہونی چاہیے, آپ اس کی اشاعت کریں, نسل نو کو بتلائیں کہ یہ چیزیں ضروریات دین میں ہیں, ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک چیز میں اگر انکار آ گیا تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے. اپنے آپ کو بے شک کوئی مسلمان نہیں, بایزید بستامی کہتے رہے, لیکن اگر اس کے عقیدے میں ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار ہے تو ہم اسے مسلمان تسلیم, ہم کون ہوتے ہیں قرآن و سنت اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بات کہنی, قرآن و سنت ایسے شخص کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے عقیدے میں کسی ایک ضروری مسئلے کا, جسے ضروریات دین کہا جاتا ہے, انکار پایا جاتا ہو. اور بہت کوتاہی ہوتی ہے اس میں, بعض اوقات دینی معلومات نہ رکھنے کے بعد یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ضروریات دین کون کون سی ہیں, کہ اس پہ آدمی ایمان رکھے, پختہ یقین رکھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے تھے, شاید آپ کے ذہن سے مضمون نکل جائے, مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر وہ ضروریات دین پہ ایمان رکھتا ہے, عقیدہ اس کا صحیح ہے, مسلمان ہے, تو وہ اپنی بدعملی کی سزا بھگت کر جنت ضرور جائے گا. حضرت ابو ذر سوال کر رہے ہیں, آقا ایک شخص زنا کرے چوری کرے پھر بھی جنت جائے؟ آقا نے جواب دے دیا, جائے گا. کیوں جواب دیا؟ میں یہ کر رہا تھا, سمجھا رہا تھا کہ اس کا اگر عقیدہ صحیح ہے تو اپنے اس جرم کی سزا بھگت کے جنت جائے گا, چاہے پیغمبر کی سفارش سے جائے, چاہے رب العزت اس پہ رام کر دے, بہرحال اس نے جانا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح, برے کام کی سزا بھگت لے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعجب کے طور پر دوبارہ پوچھتے, یا رسول اللہ چوری کرے زنا کرے پھر جنت جائے گا؟ آ کر دوبارہ بھی جواب فرما دیا کہ جائے گا. تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مزید تعجب کے لہجے میں, حدیث پاک کے الفاظ اس تعجب کو واضح کرتے ہیں, مزید تعجب کے لہجے میں پوچھا, آقا چوری کرے زنا کرے پھر بھی جنت جائے گا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا, اور جواب دیا بڑا سخت لہجے میں, فرمایا الا رقم انت ابی ذر, ابو ذر اگر تو اپنا ناک خاک میں رگڑ ڈالے تب بھی یہ جنت جائے گا. تیسری مرتبہ جب حضرت ابو ذر نے تعجب کے طور پہ پھر پوچھا, آقا چوری اور زنا یہ جرم کرنے کے بعد بھی وہ شخص جنت جائے گا, تو پیغمبر نے ڈانٹ دی ہے اللہ رحمی سے ابھی سرن کہ چاہے تو اپنا ناک خاک میں رگڑے تب بھی اس نے جنت جانا ہے, چونکہ اس کا عقیدہ صحیح, اپنے جرم کی سزا بھگتے گا. بتلانا یہ چاہتا تھا کہ اصحاب رسول دین کی بنیاد جڑ اور اساس ہے, اور ان کی دیانت داری کا یہ عالم ہے کہ یہ الفاظ اللہ رحم انف ابھی سر پیغمبر نے ناراضگی کے طور پہ فرمائے, پیغمبر نے ڈانٹ دی ہے اپنے شاگرد کو, رسول نے ڈانٹ دی ہے اپنے ساتھی کو, پیغمبر نے ڈانٹ پلائی ہے اپنے صحابی کو کہ تو اپنا ناک خاک میں رگڑ تب بھی یہ جنت جائے گا. صحابی رسول کی دیانت داری کی داد دے کہ جو لفظ رسول نے ناراضگی کے طور پہ فرمائے تھے لیکن چونکہ نکلے رسول کی زبان سے تھے, ابو ذر نے اپنی عزت نہیں دیکھی, اپنا وقار نہیں دیکھا, اپنی عظمت نہیں دیکھی, صدیوں تک امت تک پہنچا دیا کہ میرے رسول نے ناراض ہو کر مجھے یہ لفظ کہے تھے لیکن چونکہ رسول کی زبان سے نکلے, میں اپنی عزت اس پہ قربان کرتا ہوں لیکن رسول کی زبان سے نکلا ہوا کوئی یہ نہیں تو ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو ذر مسئلہ بیان کر دیتے کہ بھائی آقا فرما گئے کہ اگر کوئی شخص بدعمل ہو, چوری کرے زنا کرے برے کام کرے لیکن عقیدہ صحیح ہو تو جنت جائے گا, اتنا فرما کہ ابو ذر چپ ہو جاتے, مسئلہ تو بیان ہو گیا تھا. اللہ رحم انف ابی ذر کے لفظ جو پیغمبر نے بطور ناراضگی اور ڈانٹ کے فرمایا تھے یہ نقل نہ کرتے, مسئلہ پھر بھی بیان ہے, لیکن یہ لفظ نقل کر کے صحابی رسول نے اپنی دیانت واضح کی ہے اور پیغمبر کے ارشاد کی وقت واضح کی ہے کہ کوئی لفظ اگر رسول نے کسی وقت ناراضگی میں بھی فرما دیا ہے تو صحابہ نے وہ لفظ بھی چھپایا نہیں, اس کو بھی امت تک پہنچا دیا ہے. اصحاب رسول دین کی جڑ بنیاد اور اساس ہیں, ان پہ پورے دین کی امارت کھڑی ہے، ان پر پورے دین کا مدار ہے. اگر اصحاب رسول کا انکار ہو گیا تو دین ثابت نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر کے ارشادات کے راوی صحابہ ہیں، قرآن کے راوی صحابہ ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ ہیں، احادیث رسول کو جمع کرنے والی اصحاب رسول کی جماعت ہے. اگر وہ لوگ مجروح ہو گئے، ان پہ تنقید کو جائز قرار دے دیا گیا، ان کو برا بھلا کہنا ثواب سمجھ لیا گیا، تو نتیجتاً پورے دین کی امارت مسمار ہو جائے گی. آپ کوئی ایک مسئلہ بھی، ایک دین کا مسئلہ بھی آپ پورے یقین کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو نقل کرنے والا شخص مشکوک ہے. جب بات کہنے والا مشکوک ہو، اس کی بات میں وزن نہیں رہتا. بات کہنے والا جھوٹا ہو، اس کی بات کی اہمیت نہیں رہتی. بات کہنے والا دھوکے باز ہو، اس کی بات میں کوئی مقت باقی نہیں رہ جاتی ہے. بات پوری سچی ثابت ہوتی ہے کہ جب کہنے والے پر اعتماد ہو کہ یہ تخت دار کے کہہ سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. ہتکڑی پہن سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. بیڑی پہن سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. آنکھیں نکلوا سکتا ہے، کلیجہ نکلوا سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. جب کسی شخص کی یہ وقت سامنے آئے گی، تب جا کر اس کی بات پہ کوئی یقین آتا ہے، اور اس یقین کی بنیاد پہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے. ورنہ مشکوک بات پہ کبھی عقیدہ بنے یا نظریات بنے یا مشکوک باتوں پر کبھی کسی عقیدے کو آگے پھیلایا جا سکے. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اصحاب رسول دین کی جڑ، بنیاد اور اساس ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک عرصہ دراز سے مدعی اصحاب رسول کو اپنی تمام تر سرگرمیوں کا مرکزی نقطہ قرار دیے ہوئے ہوں. اس سے اب پوری پاکستان کی سنی قوم پوری طرح پوری وضاحت کے ساتھ مطلع ہے. کسی کو کوئی اس میں جہاں تک میں پہنچ سکا ہوں، میں نے یہ شک دور کرنے کی کوشش کی الحمدللہ کہ ہم اس کاغذ پر دیانتداری کے ساتھ محنت کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اصحاب رسول جڑ ہے، بنیاد ہے. اگر بنیاد مضبوط نہ ہوئی تو اس کے قائم کی گئی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہوگی، نہ اس پہ کوئی بھروسہ کیا جا سکے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، نامسائل حالات میں، انتہائی مشکل حالات سے گزر کر اس موقف کو امت مسلمہ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی ہے. کسی نے اس کو مانا نہیں مانا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. رب کسی کو ہدایت دے یا نہ دے، یہ رب کی مرضی ہے. لیکن جہاں تک اس موقف پر محنت کا تعلق تھا یا کوشش کا تعلق تھا، فخریہ نہیں کہتا، رب العزت فخر، تکبر اور غرور سے محفوظ رکھے. حسب استطاعت، جتنی ایک ناتواں شخص میں ہمت ہوتی ہے، حسب استطاعت یہ موقف پاکستان کی پوری سنی قوم کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی اب تک نہیں کی. چاہے راستے میں کانٹے آئیں، چاہے رکاوٹیں آئیں، چاہے مشکلات آئیں، دن اور رات کی زندگی چاہے کتنی عجیبن ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس موقف کو سمجھانے میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کوتاہی نہیں کی. لیکن پھر بھی انسان ہے، اگر اس موقف کو سمجھانے میں کوئی کمی کمزوری باقی ہے اور ضرور ہوگی جس سے میں مطلع نہ ہوں، تو مجھے مطلع کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض کمزوری اس میں اب بھی باقی ہوں اور آپ بھی اس سے مطلع نہ ہوں، میں بھی مطلع نہ ہوں، رب انہیں جانتا. بہرحال جہاں تک بشری تقاضے کا تعلق ہے، جو میرے اندر ہمت تھی، استطاعت تھی، جتنا قدم اٹھایا جا سکتا تھا وہ اٹھائے، اور یہ سوچ کر کہ اس بنیاد کو مضبوط کر دیا جائے. جب یہ بنیاد مضبوط ہو جائے گی، کوئی شخص کبھی بھی غلط عقیدہ نہیں اپنا سکے گا. اس کی پہلی نظر اٹھے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیے، اس دین کو ماننے والے کیسے کیسے لوگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رب العزت فرماتی، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں وہ راہ بتلا کہ جو راہ سیدھی ہو. اور کن لوگوں کی راہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ ہم چاہتے ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیے. اب انعام کن پہ کیے؟ پھر رب نے ایک اور جگہ اس کی وضاحت کی ہے، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ رب نے وضاحت کر دیے، نبیوں پر انعام ہے، صدیقین پر انعام ہے، شہداء پر انعام ہے، صالحین پر انعام ہے. ہم ہر نماز میں اپنے رب سے راہ وہ مانگتے ہیں کہ جو راہ ان لوگوں کی ہو کہ جن پر رب نے انعام کی ہے. تو سب سے بڑا انعام رب نے صحابہ پہ کی ہے جن کے لیے خود اعلان کرتا ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. نبی کے سارے صحابی جنتی ہیں. یہ اعلان میرا نہیں، کسی مفتی موضوع کا نہیں، کسی عربی کتاب کی عام عبارت نہیں ہے. جبریل یہ لفظ لائے، رسول پہ اترے ہیں. رب نے 1400 سال پہلے اتار کے واضح واسکاف لفظوں میں اعلان کر دیے محمد رسول اللہ کے. تمام صحابی جنتی ہیں لفظ کون سا قرآن لایا. وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حُسْنَى جنت کو کہتی. رب کہتے ہیں میں نبی کے صحابہ تمام کے تمام سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا. اور یہ وہی خالق ہے جو اسی پیغمبر کی جماعت کے لیے اعلان کرتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. اللہ نے مہاجرین انصار اور ان کی پیروی کرنے والوں پر اپنی رضا کا اعلان کیا ہے. تو جن پہ رب راضی ہو وہ انعام یافتہ طبقہ ہے یا نہیں؟ جی رب کی رضا، توجہ رہے ذرا، رب کی رضا اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے. رب کی رضا اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس کائنات کی بات نہیں، اگلے جہان میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن، قیامت کے دن رب پوچھے گا جنتیوں سے خوش ہو، کوئی اور چیز چاہیے؟ ہر جنتی کہے گا اللہ خوش ہے، کچھ نہیں چاہیے. اور کیا چاہیے؟ ہر قسم کی نعمتیں مل گئی ہیں. جب تمام جنتی بر اتفاق یہ کہہ چکیں گے اللہ خوش ہے اور کچھ نہیں چاہیے، تو رب اعلان کرے گا میں تم سے راضی ہوں. جب یہ اعلان رب کا آئے گا ہر جنتی طرف اٹھے گا، اللہ جو لطف تیرے اس اعلان میں آئے یہ لطف تیری جنت کے کسی پھل میں نہیں ہے. یہ انعام سب سے بڑا جو جنت کی بھی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، رب نے پیغمبر کی جماعت کو اس دنیا میں دے دیے، اعلان کر دیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ. یہ وہ انعام ہے جو سب سے بڑا انعام ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہم رات دن 5 مرتبہ نماز میں مانگتے ہیں اللہ وہ راہ بتلا جو سیدھی ہو، اس راہ پہ چلا جو راہ ان لوگوں کی ہو جن پر تو نے انعام کیے، صراط الذین انعمت علیہم. تو صحابہ سے بڑی انعام یافتہ جماعت اس دھرتی پر انبیاء کے بعد دوسری کوئی نہیں. یہ جڑ اور بنیاد ہے میرے اور آپ کے دین اور عقیدے کے لیے. اس لیے مسلسل میں اس پہ محنت کرتا چلا رہا ہوں. رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کی سیرت، کیریئر اور کردار مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ کبھی میری مدہ بھی کر جھنجھوڑتا ہے. معاویہ کا کیریئر جھنجھوڑتا ہے، معاویہ کی سیرت جھنجھوڑتی ہے. جس نے ہزاروں مربع میل علاقے فتح کر کے اسلام کے جھنڈے لہرائے، معاویہ ابن ابی سفیان کی کتابت کے وہی مجھے جھنجھوڑتی ہے کہ کبھی میرا نام بھی لو. معاویہ ابن ابی سفیان کا تدبر جھنجھوڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف کو مٹا کر دنیا ایک جھنڈے کے نیچے کھڑی کر دی تھی، کبھی میرا نام بھی لو. معاویہ کا کردار جھنجھوڑتا ہے کہ زہرا کا بیٹا حیدر کرار کا لہو نواسا رسول میرے آپ پہ بیٹھ کرتا مجھے امام مقتدا مانتا نظر آتا ہے، مولوی کبھی میرا نام بھی لے. معاویہ کا تقدس، معاویہ کی شرافت، معاویہ کا وہ رشتہ جو رسول سے ہے وہ مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ میں اس عظیم قائد کو، میں اس عظیم سپوت کو، ملت اسلامیہ کے اس قابل فخر فرزند کو نذرانہ عقیدت پیش کروں. اس مناسبت سے کہ 22 رجب المرجب کو معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کا دن ہے، میں آج یہ چاہتا تھا کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک بنیاد رکھ دوں کہ صحابی رسول، اصحاب رسول میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے اور گاہ بگاہ ہے مختلف اصحاب رسول کے ایام میں ان کا تذکرہ ہم اپنے ایمان کی تازگی سمجھتے ہیں. رجب المرجب کا مہینہ رواں ہے، اس کی 22 تاریخ کو معاویہ بن ابی سفیان نے دنیا چھوڑی ہے، دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کا سفر باندھا ہے، اور اس 22 رجب کو کچھ دشمنان دین و ملت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات پر کنڈے کے نام سے حلوہ تیار کرتے ہیں، اور پوری ملت اسلامیہ کے قلب و جگر پر چھری کھینچتے ہیں، حتیٰ کہ میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سنیو، تمہارے منبر و محراب کے کچھ ملا جنہوں نے صرف داڑھی رکھ لی اور ملا بے ملا، ملا اپنے ملا بن گئے، اور انہیں اپنے عقائد و نظریات کا علم نہیں تھا، یا انہیں عقائد و نظریات ایک حلوے کی پلیٹ پہ قربان کیے، وہ بھی 22 رجب المرجب کو بڑی ٹھاٹ کے ساتھ حلوے پر ختم کے لیے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتی ہیں۔ سنیو، تم نے اپنی نثر نو کا قطر عام کیے، تم نے اپنے نظریات کا پرچار نہیں کیا، میری سنی بہن، میری سنی ماں، قاتل وہی صحابی رسول اور پیغمبر کی زوجہ طیبہ کے بھائی کی موت پر خوشی کا حلوہ تیار کرتی ہے، جہالت میں تیار کرتی ہے، غفلت میں تیار کرتی ہے، دین نہ جاننے کی وجہ سے تیار کرتی ہے، سپاہ صحابہ اسی بنیاد پر گھر گھر، بستی بستی، چاہ چاہ، کریا کریا، ایک ایک صحابی رسول کی عظمت، تقدس، شرافت، عفت، دیانت، علم، فام اور ادا الہی کو بیان کرتی پھر رہی ہے، تاکہ سنی سنی بن جائے۔ اصحاب رسول کو آج اعلانیہ گائی دینے کا یہودی ایجنٹ جرات کر رہا ہے۔ آپ نے کمالیہ کا واقعہ اخبارات میں پڑھا ہوگا، پورا ایک دن پورے شہر میں ہڑتال رہی ہے، اعلانیہ یہودی ایجنٹوں نے، اعلانیہ کفر کے ناکوسوں نے، اعلانیہ اسرائیل کی یہودی لابی نے اصحاب رسول پہ تلر آ کیا ہے، جس طرح کے جواب میں پورے شہر نے ہڑتال کی ہے، اور اس وقت تک انتظامیہ کمالیہ نے صرف 3 آدمی گرفتار کیے، جبکہ تبرہ جلوس میں کیا گئے جس میں 30 گنڈے تیار کر رہے تھے۔ میں وارننگ دیتا ہوں کمالیہ کی انتظامیہ کو کہ اگر تم نے تمام مجرم نہیں پکڑے تو عید سے عید بنا دی جائے گی کفر کی، دجل کی، شیطنت کی۔
میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں قتل
گیا میرے قتل میں ایران کا ہاتھ اور پاکستانی شیعوں کے وڈیروں کا ہاتھ ہوگا، یہ میرے مجرم متعین ہوں گے. ہو سکتا ہے ہم مرے لیکن یہ تم پہ واضح ہے کہ ہمارے یہ مجرم متعین کوئی چھپے ہوئے نہیں. میرے پاس اطلاع ہے، مسد کا اطلاع ہے، سازش کی اطلاع ہے، جس پر میں نے صدر صاحب کو خط لکھا ہے اور تفصیلات لکھی ہے اس میں کہ آخر اس حد تک ایک اقلیت سر پہ کیوں چڑھ کے بولنے لگ گئی ہے. کبھی چلیوٹ، کبھی گڑھ مراجا، کبھی جنگ سٹی، کبھی کہیں یعنی ایک گراؤنڈس بنائے جا رہے ہیں تقریب کاری کو پروان چڑھانے کی. ہم نے انتہائی صبر کا ثبوت دیے ضلع کے حالات کو کنٹرول کرنے میں. میں آج بھی مقامی ضلع کے حالات پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، تاہم اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اب تک کے واقعات نے مجھ پہ یہ واضح کیا ہے کہ مقامی ضلع انتظامیہ جانبداری کا ثبوت دے رہی ہے. میں ایک بار پھر پارلیمانی لہجے میں، ایک بار پھر انتہائی نرم لفظوں میں، ایک بار پھر درخواست کے لہجے میں عرض کرتا ہوں کہ مقامی انتظامیہ کو اپنی غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے. کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے، غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے یا نہیں؟ اسی بات سے اگر ہم پر مقامی انتظامیہ کی غیر جانبداری مزید چند دنوں تک واضح نہ ہوئی، ہم انتظامیہ کے ساتھ ٹکرا جانے پر مجبور ہوں گے اور پھر کچھ خیال نہیں کریں گے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ موجودہ حالات میں امن تباہ ہو. ہم ان حالات میں چاہتے ہیں کہ ہم کشمیری حریت پسندوں کا پوری اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ساتھ دیں، لیکن اگر ہمیں گھر میں پرامن بیٹھے ہوں کو بھی مارنے کی اور خوار کرنے کی کوشش کی گئی پھر ہم ٹکرانے پہ مجبور ہیں. آج بھی بغیر کسی جرم کے میرے بے گناہ ساتھی آپ کی جنگ جیل میں، دو قتل کیس میں بے گناہ اندر ہیں اور چار تازیہ کے بناوٹی جھوٹے فضول کیس میں اندر ہیں. امن کو قائم رکھنے کی میں نے مثال پیدا کی ہے کہ اس تمام واقعہ کو اس طرح بنا دیا گویا ہوا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن اگر انتظامیہ نے اب بھی بندے ٹریفک رکھی کہ ہمارے آدمی پکڑ دھکڑ میں ہر وقت گویا پریشان رہے اور دوسری شہر کے ایک آدمی بھی آج تک نہیں پکڑا گیا، اگر مزید چند دنوں میں مقامی انتظامیہ نے اپنی غیر جانبداری واضح نہ کی تو پھر اس قسم کی انتظامیہ پہلے کئی بار جنگ میں آئی اور ہم سے ٹکرائی اور پاش پاش ہوئی ہے. یہ کوئی نیا یا انوکھا واقعہ ہمارے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہم انتظامیہ سے ٹکرائے ہیں جب ہم اتنے مضبوط نہیں تھے. آج تو کچھ اسباب کے لحاظ سے ہم پہلے کی بنسبت اللہ کے فضل سے زیادہ مضبوط ہیں. آج بھی بے گناہ ساتھی میرے اندر ہے. کیوں اندر ہے؟ ان کا کوئی جرم؟ سب کی بنا پر جس کو مرضی چاہو پکڑ لو، روایت سمجھ کر پکڑ لو. مانتے بھی جا رہی ہے انتظامیہ کے بے گناہ ہیں، پھر بھی اندر حد ہے ظلم کی، تشدد کی انتہا ہے. صرف چند جاگیرداروں کے اشاروں پہ ناچ کر ون وے ٹریفک نہیں چلانے دی جائے گی. میں ایک بار پھر بہت ہی نرم لفظوں میں مقامی انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اپنے رویے میں غیر جانبداری لاؤ، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ تم ہمارے ساتھ کوئی روکی نواز چاہتے ہو، لیکن غیر جانبداری رکھو. اگر تم نے غیر جانبداری نہیں رکھی تو میں تمہیں غیر جانبداری پر مجبور کر دوں گا اور انشاءاللہ مجبور کر دوں گا. آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے. سامعین گرامی قدر، بہرحال آئندہ جمعہ